بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، رسالة شرح كدرس جاري. آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الترتیب بین الادلہ، دلائل کے درمیان ترتیب. پچھلے دروس میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ ادلہ ہیں کیا، ماخذ دین کیا ہے، اور ہم نے دلیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ ماخذ دین چار ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. اس درس میں، آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی ترتیب کیا ہے. ترتیب کا کیا مطلب؟ افضلیت میں نہیں، وہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام جیسا کوئی بھی نہیں. تو قرآن ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے اور صحیح قیاس ہے. قیاس صحیح کی قید ہے، کیونکہ فاسد قیاس بھی ہے، وہ قیاس نہیں ہے، وہ باطل ہے، وہ ماخذ دین بھی نہیں ہو سکتا. ہم اس ترتیب کی بات کے بارے میں بات نہیں کر رہے، شیخ صاحب کچھ اور بیان کرنا چاہتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں کہ دلائل کے درمیان ترتیب کا مقصد کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا اتفقت الادلۃ السابقہ، اگر سابقہ دلائل جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کا آپس میں اتفاق ہو جائے. یہ کون سی دلائل ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس علی حکم، کسی شرعی حکم پہ سب کا اتفاق ہو، ایک تو یہ صورت ہے. او انفرد احدہما من غیر معارض، یا ان چاروں میں سے ایک منفرد ہو جائے، الگ ہو جائے اور اس کے کوئی معارض بھی نہ ہو، کوئی مخالفت بھی نہ ہو باقی تینوں میں سے، کیا کریں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وجب اثباتہ، تو واجب ہے اس کو ثابت کرنا. کس کو؟ حکم کو ثابت کرنا. وان تعارضت وامکن الجمع وجب الجمع، اگر متفق نہیں ہے اور ایک منفرد بھی نہیں لیکن متعارض ہے. متعارض کیسے؟ یعنی ایک کا معنی دوسرے کی ضد ہے. ان چاروں میں سے یا تو قرآن کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے، یا حدیث قرآن کی سے ٹکرا رہی ہے، اجماع ان سے ٹکرا رہا ہے، یا قیاس ان سے ٹکرا رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے ان امکن الجمع ان کو جمع کیا جائے گا. ولم یمکن الجمع، اگر جمع نہ کر سکے ان کو، عمل بالنسخ ان تمت شروطہ، تو نسخ پر عمل کیا جائے گا، نسخ کی طرف لوٹا جائے گا بشرط یہ کہ اس کی شروط پائی جائے. ولم یمکن النسخ وجب الترجیح، اگر نسخ بھی ناممکن ہو تو پھر ترجیح دیکھیں گے کہ کون سا راجح ہے، راجح پہ عمل کیا جائے گا، مرجوح کو چھوڑ دیا جائے گا. اور پھر شیخ صاحب نے مرجحات کی بات کی ہے. اب آتے ہیں شیخ صاحب نے جو پہلی باتیں کی ہیں، تھوڑا سا ان کو سمجھتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں اگر کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس کسی حکم پر سارے کے سارے متفق ہو جائیں تو اس حکم کو ثابت کرنا واجب ہے، اور ہم یہ کہیں گے اس کی دلیل یہ چاروں ہیں. مثال خرید و فروخت جائز ہے؟ آپ نے کہا جائز ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکم. خرید و فروخت کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟
حل اللہ البيع وحرم
الربا، قرآن مجید کی آیت. بس یہ دلیل ہے، اور کوئی دلیل ہے؟ کتب احادیث میں ایک کتاب ہے، اسے کہتے ہیں کتاب البیوع، بک آف سیلز. ایک حدیث نہیں ہے، سینکڑوں احادیث ہیں، تو حدیث بھی دلیل ہے. اس پہ اجماع ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ خرید و فروخت کی جواز کی میں امت کا اجماع ہے کہ نہیں؟ ہے. اچھا، اور قیاس؟ قیاس کا مطلب یہاں پر صرف وہ قیاس نہیں جو اصل فرع کے بیچ میں ہوتا ہے. قیاس مطلب یہاں پہ ہے النظر الصحیح، کہ صحیح عقل بھی اس کی دلیل ہے، وہ عقل سلیم جو قلب سلیم سے جس کا تعلق ہے. تو النظر، کیا خیال ہے؟ کوئی عقل والا کہہ سکتا ہے جس کی عقل درست ہو کہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے؟ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس دوسری چیز ہے. آپ ایک چیز کے مالک ہیں، میں ایک چیز کا مالک ہوں، اور خرید و فروخت جو ہے مثلا جائز نہیں ہے. مجھے ضرورت پڑی جو چیز آپ کے پاس ہے میں نے حاصل کرنی ہے، اور آپ کو ضرورت پڑی جو چیز میرے پاس ہے آپ نے حاصل کرنی ہے. زندگی ایسے گزرتی ہے کہ نہیں؟ ورنہ زندگی کا پہیہ نہیں چل سکتا. اگر خرید و فروخت جائز نہیں ہے تو پھر میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں وہ چیز جس کا میں محتاج ہوں آپ کے پاس ہے؟ ایک راستہ ہے زبردستی کا، ظلم کا. تو شریعت نے جائز کیا ہے خرید و فروخت کو، کیونکہ النظر الصحیح بھی اس کا گواہ ہے، لوگوں کی حاجت اس کی گواہ ہے. تو عقل سلیم بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ یوں ہی ہونا چاہیے تھا، ورنہ تو زندگی محال ہے کہ نہیں؟ میں نے روٹی خریدنے جانا ہے اور خرید و فروخت جائز نہیں ہے، میں روٹی پکا نہیں سکتا ہوں خود، نہ میرے پاس کھیت نہ میرے پاس گندم، میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کھیت کے مالک، گندم آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے. میرے پاس بکریاں، آپ کے پاس بکریاں نہیں ہیں. آپ نے گوشت کھانا ہے، اب سالن میرے پاس ہے، روٹی آپ کے پاس ہے. کیا ممکن ہے خرید و فروخت جائز نہیں ہے اور خرید و فروخت میں صرف یہ نہیں پیسہ دے کے آپ نے، مبادلت مالم بیمال، میں آپ کو ایک بکری دیتا ہوں مجھے 100 کلو گندم دے دے، مثال کے طور پہ، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. تو خرید و فروخت کے جواز میں کون سی دلائل ہیں؟ چاروں دلائل ہیں. متفق ہیں؟ متفق ہیں. تو شاہ صاحب یہ فرما رہے، اگر چاروں متفق ہو جائیں کسی حکم پہ تو اس کو ثابت کرنا واجب ہے. اب خرید و فروخت جائز ہے، اس کو ثابت کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری مثال لیتے ہیں. ایک مثال سمجھ آگی، سب چاروں متفق ہیں، خرید و فروخت کی مثال ہے. فرماتے ہیں انفرد احدہما من غیر معارض، یعنی چاروں میں سے ایک منفرد ہو جائے لیکن اس کی مخالفت بھی نہ ہو باقی تینوں میں، تب بھی واجب کیا ہے؟ وجب اثباتہ. اس کی مثال، چاول میں سود ہوتا یا نہیں ہوتا؟ چاول میں سود جاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. اس کی دلیل قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. حدیث میں ہے؟ نہیں ہے. اجماع ہے اس پہ؟ نہیں ہے. قیاس میں اس کی ہے؟ قیاس اس کی دلیل ہے. اب چاروں میں سے ایک منفرد ہو گیا، منفرد یعنی تینوں میں نہیں ایک میں دلیل ہے بس، اب منفرد کیا ہو گیا؟ قیاس. باقی جو تین ہیں ان میں کوئی ایسی دلیل ہے جو مخالفت کرے اس کی؟ نہیں. اگر قرآن جی کی آیت ہوتی کہ چاول میں سود نہیں ہے، یا کوئی حدیث ہوتی چاول میں سود نہیں ہے، یا امت کا اجماع ہوتا کہ چاول میں سود نہیں ہے، تب تو قیاس غیر معتبر تھا، تب تو تعارض تھا کہ نہیں؟ تعارض ہو رہا ہے نا، تین ایک طرف اور ایک طرف، تب تو قیاس فاسد ہوتا. تو شیخ صاحب کا یہ فرمان کہ انفرد احدہما من غیر معارض، کہ ایک منفرد ہو گیا اس کو کوئی معارض بھی نہیں, باقی تینوں میں سے کوئی اس کے مخالف بھی نہیں ہے, تو کیا کریں گے ہم اس صورت میں؟ اس کو ثابت کرنا واجب ہے. اس لیے یہ کہنا کہ چاول میں سود جاری ہوتا ہے واجب ہے, کہ چاول میں سود جاری ہوتا ہے, یہ قول راجح جیسے میں نے تفصیل بیان کی تھی. اچھا, یہ تب معاملہ ہے اگر دو دلیلوں میں یا دو سے زیادہ دلیلوں میں یا ان ماخذ میں جن کی میں نے بات بیان کی ہے ان میں ٹکراؤ نہ ہو, تعارض نہ ہو. تعارض نہ ہو کتنی صورتیں ہیں؟ دو. ایک تو چاروں میں بالکل تعارض نہیں ہے اور کوئی منفرد بھی نہیں ہوا, دلیل چاروں کے لیے ہے, حکم کی دلیل چاروں میں موجود ہے, سال خرید و فروخت. ٹھیک ہے, دوسری مثال کو جانتا ہے؟ اچھا, کوئی احکام شریعہ میں سے, نماز تو ٹھیک ہے, ارکان اسلام سارے, اس کے علاوہ شادی بیاہ, بارک اللہ, نکاح شادی بیاہ, اس پر بھی سارے دلائل ہیں, قرآن میں ہے, سنت میں ہے, اجماع ہے, قیاس ہے. اچھا, یہ پہلی صورت ہے. اگر دیکھیں اب دو وہ کر لیں, ایک میں تعارض نہیں متفق ہیں, دوسرے میں مختلف ہے, تعارض ہے. جو متفق ہیں اس کی دو صورتیں ہیں, ایک تو چارے کے چار متفق ہیں ایک حکم پہ, جیسا کہ خرید و فروخت, شادی بیاہ. دوسرا اس کے قسم ہے جو متفق ہیں کہ ایک میں دلیل ہے تینوں میں نہیں ہے اور تینوں مخالف بھی نہیں ہے, معارض نہیں ہے, تو متفق ہوئے کہ نہ ہوئے؟ معارض تب ہوتا ہے اگر اس کی مخالف دلیل ہو, تو یہاں پر مخالف دلیل نہیں ہے. اس کی مثال چاول میں سود کا جاری ہونا. اچھا, شیخ فرماتے ہیں وہ تعارضت, اب دوسری قسم ترتیب کی, پہلے ترتیب یہ ہے کہ متعارض نہیں, دوسری ترتیب ہے کہ متعارض. اگر متعارض ہو جائیں تو پچھلا درس تعارض کا پورا دہرا لیں, اس کی تفصیل پوری بیان کر چکے ہم کہ اگر تعارض ہو جائے, اب اسے ٹکراؤ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جمع کرنا ہے, ان امکن الجمع, مثال میں بیان کر چکا ہوں. اگر جمع ممکن نہیں ہے پھر جائیں گے نسخ کی طرف, اگر شرطیں موجود ہوں, خاص طور پہ تاریخ کا علم ہو. اگر نسخ بھی نہ ہو سکے, اگلا سٹیپ ہے وہ قبی, کیا کہیں گے اس کو؟ ترجیح دیکھیں گے کہ کون کسے زیادہ قوی ہے. یہاں تک ٹھیک ہے؟ اچھا, آگے ایسا فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يُمْكِنَ النَّسْخ وَجَبَ التَّرْجِيحُ فَيُرَجَّحُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, تو کتاب اور سنت میں سے, اور شیخ صاحب ایک خاص بیان کر رہے ہیں کتاب اور سنت, کیونکہ یہی بنیادی ماخذ دین ہیں, اجماع اور قیاس فرعی ہیں, ان سے کوٹڈ ہیں. یعنی اگر اجماع یا قیاس قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو پھر وہ معتبر نہیں ہوتا, یاد رکھیں. وہ اجماع نہیں ہو سکتا, وہ قیاس فاسد ہے, کیونکہ بنیاد قرآن اور سنت ہی ہے, قرآن اور صحیح حدیث ہے, سنت میں سے جو صحیح ہے, ساری سنت نہیں, کیونکہ جو ضعیف ہے یا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, تو قرآن اور صحیح حدیث یہ بنیاد ہے. تو جیسا فرماتے ہیں تو قرآن اور سنت میں سے, یعنی صحیح حدیث میں سے مرجحات کون سے ہیں؟ اب مثالیں دیکھیں. النص علی الظاہر, جو نص ہے وہ ظاہر پر راجح ہوگا. نص کیا ہوتا ہے, ظاہر کیا ہوتا ہے, یاد ہے؟ بھول گئے ہم لوگ. نص وہ لفظ ہے جس کا صرف ایک معنی ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے. نص ایسا لفظ جس کا صرف ایک معنی ہوتا ہے. نص, نون صاد, نص. اور ظاہر ایسا لفظ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو لیکن جو معنی مراد ہے وہی ظاہر ہے. مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد. اب احد کے لفظ میں کوئی اور معنی پایا جا سکتا ہے ایک کے علاوہ؟ نص واضح, نص ہے. اور اسی طریقے سے جتنی بھی اعداد ہیں یا عقیدے کے جو مسائل ہیں بنیادی مسائل جو ہیں وہ نصوص سے ثابت ہیں، نص سے بالکل واضح الفاظ ہیں. اچھا، ظاہر وہ لفظ ہوتا ہے جس میں ایک زیادہ معنی ہوتا ہے اور ایک معنی متعین ہو جاتا ہے سنتے ہی، اب متعین کر لیں گے سیاق و سباق سے. مثال کے طور میں کہوں کہ نماز وقت ہونے والا ہے، چل وضو کرتے ہیں. وضو کا مطلب عربی زبان میں شرعی وضو بھی ہے، لغوی وضو بھی ہے. لغت میں بھی وضو کو، پاکیزگی کو، صفائی کو وضو کہتے ہیں، اور شرعی مطلب بھی ہے. تو میرا مطلب کون سا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟
نماز کا وقت
ہونے لگا ہے، قرینہ ساتھ موجود ہے. اچھا، اگر مزدور کام کر رہے ہیں اور ہاتھوں کے خراب ہیں، ان کے لیے میں کھانا لے کے آیا ہوں، چلیے وضو کر کے آئے، کیا مطلب ہے وضو کا؟ بارک اللہ فیک. یہاں پر کیا ہاتھ دھو کے آئیں گے، پر وضو کر کے آئیں گے؟ اگر ہماری طرح کوئی عجمی پاکستانی ہو تو پر وضو کر کے آئے گا. عربی جو اس کو پتہ کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے، عربی جا کے ہاتھ دھو کے آ جائے گا. بس اس کو وضو کہتے ہیں، صفائی کو. وضو کر کے یعنی ہاتھ دھو کے آئے، صفائی کو عربی لغت میں وضو کہتے ہیں. وباء سے، پاکیزگی سے، خوبصورت یعنی اپنے ہاتھ دھو کے ہیں. جو چیز تمہاری خراب ہے، جس سے تم نے کھانا کھانا ہے، وہی دھو کے آؤ. ظاہر کو پاؤں تو کوئی نہیں دھو کے آئے گا نا، ہاتھ ہی دھو کے آئیں گے نا. تو یہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے. اگر ٹکراؤ ہو جائے نص کا اور ظاہر کا، تعارض ہو گیا، کس کو مقدم کریں گے؟ نص کو، کیونکہ اس میں ایک ہی معنی ہے، دوسرا ہے نہیں. اچھا، ظاہر اور مؤول. ظاہر اور مؤول، ظاہر وہ لفظ ہے جس کا ایک سے زیادہ معنی ہے، لیکن اس کا جو معنی متعین ہو چکا ہے، کیسے؟ بات میں، سیاق و سباق سے، بات کرنے سے. بلکہ جو آپ جو ہی سنتے ہیں آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے سننے سے. اچھا، مؤول کیا ہے؟ مؤول وہ لفظ ہے جس کا ایک سے معنی، ایک سے زیادہ معنی ہے، لیکن جو معنی ہے وہ مرجوح ہے کسی قرینہ کی وجہ سے، راجح نہیں، قرینہ ضعیف ہے. آپ نے اسی کو لیا ہے، جسے کہتے ہیں تأویل. مؤول کہ اصل لفظ کو اصل معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی کی طرف لے جانا، اور کسی قرینہ کی وجہ سے، کسی وجہ سے، ایسے نہیں. اس پر میں پوری تفصیل سے بات کر چکا ہوں پچھلے دروس میں. تو جس نے مزید، اگر کوئی ساتھی بھول گیا ہے، جس نے مزید سمجھنا ہے، تو اب درس کی طرف واپس لوٹیں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اچھا، مؤول ایک مثال لیتے ہیں، مثال اکثر جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اچھا، لفظ قریب جو ہے، بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ آیت دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. دنیا میں جتنا بھی، جہاں پر انسان بستے ہیں، ان کی شہ رگ کے پاس اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. کیا یہ دلیل درست ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو دلیل ہے اصل میں، یہ نص ہے یا واحد ہے یا مؤول ہے یا کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. لفظ قریب جو ہے نص ہے، کس کو کور معنی ہے، ایک معنی سے دوسرا معنی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ قریب کا کیا معنی ہے؟ بہت معنی ہے اس میں سے. اچھا، نمبر ایک، وقت کے حساب سے قریب ہے، وقت کے حساب سے قریب ہے. جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقتربت الساعة، قیامت قریب ہے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت قریب ہے، چھٹی کا وقت قریب ہے. قریب ہے کہ نہیں؟ لفظ قریب استعمال ہوا. آپ نے فرمایا فاصلہ کہتے ہیں، یعنی جگہ کے اعتبار سے. کیسے؟ مسجد قریب ہے، دور ہے مسجد، یہ گلی کے پیچھے، میری گاڑی قریب پارکنگ میں ہے. تو لفظ کون سا استعمال ہوا؟ قریب. تیسرے نمبر پہ ریلیشن، قرب النسب. یہ آپ کو کیا لگتے ہیں؟ یہ میرے قریب ہیں, میرے رشتے دار ہیں. اچھا, اور کون سا ہے؟ قرب الزمان, قرب المکان, قرب النسب, قرب الاجابہ. ادعونی استجب لکم قل یا عبادی, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كثير معاني هو چار ہو گئے. اس آیت میں کون سا معنی ہے؟ انہوں نے قرب مکانی لیا, جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہے, ٹھیک ہے, فاصلہ وہ جگہ, جگہ کے مطابق. اس لیے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جب ہم قرآن مجید, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور پورے قرآن مجید کو ہی سمجھنا ہے, ایک موضوع پہ جتنی آیتیں سب کو اکٹھا کرنا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ عرش پر مستوی ہے. کس نے فرمایا ہے؟ اس کی تصدیق اور تائید کس نے کی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لونڈی سے سوال پوچھا, چھوٹی بچی سے, 9 سال سے کم عمر ہے, این اللہ, آسمان کا اشارہ کر کے کہتی ہیں فی السماء, عرش کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر. اب یہ معنی متعین ہو گیا کہ نہیں؟ متعین ہو گیا. اب یہ معنی جو ہے نصب شکل اختیار کر گیا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پر جو ہے ظاہر ہے کہ نہیں؟ قرب والی جو دلیل ہے یہ ظاہر ہے کہ نہیں؟ تو مقدم کس کو کیا جائے گا, نص کو یا ظاہر کو؟ نص کو کیا جائے گا, ٹھیک ہے, پہلی یہ بات. اور پھر اگر صرف قرب مکانی لے لیا تو باقی جو قرب کے معنی آپ نے چھوڑے ہیں وہ کیوں چھوڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں وقت کے اعتبار اتنا قریب ہوں کہ کسی لمحے میں آپ موت دے سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ موت کب آتی ہے انسان کو پتہ ہے؟ کہ قرب وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کے قریب ہوں, مدد اور اجابت کی یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پریشان نہ ہو, کوئی بھی انسان پریشان نہ ہو, میں اس کے قریب ہوں, اسے پکڑ بھی سکتا ہوں, اس مدد بھی کر سکتا ہوں. تو یہ جو معنی ہے کیسے پتا چلا؟ ان اصولوں کو سمجھنے سے پتا چلا. جو اصول سے غافل ہیں, اس لیے دیکھیں صوفی جو ہے اکثر جو ہے وہ علم کی بات نہیں کرتے, وہ خود کہتے ہیں, وہ زیادہ تر عمل کی بات کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں علم جو ہے, علم المسائل جو ہے, یہ خاص لوگوں, مفتیوں کا کام ہے, اور ہم اس جھنجھٹ میں نہیں پڑھتے. میاں تم صرف نماز پڑھو, عبادت کرو, تسبیحات میں اٹھاؤ اور ایک بلند بزرگ بن جاؤ اور بس اللہ کے ذکر میں زندگی گزارتے رہیے, تمہارے لیے کافی ہے. اچھا, اگر اس طریقے سے ان کی بات درست ہوتی اور فتویٰ نہ دیتے, ذرا غور کرنا میری بات پہ, کہتے ہم فتویٰ نہیں دیتے, ہم صرف فتویٰ علماء کا کام, ہم صرف جو ہے عبادت کرنا جانتے ہیں بس. تو جب اسے پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کیوں کہتے ہر جگہ موجود ہے, یہ علم ہے عمل ہے؟ یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ دیکھا, یہ علم ہے. دوسری بات یہ کہ ہم فتویٰ نہیں دیتے. ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. محمد الیاس صاحب نے جو طریقہ تبلیغ لے کے آئے ہیں, یہ فتویٰ ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ فتویٰ ہے کہ نہیں؟ فتویٰ ہے میرے بھائیو, کہ کس چیز کے متعلق بات کرنی ہے, کسی متعلق بات نہیں کرنی, کس طریقے سے چلنا ہے, کس طرح سسٹم بنانا ہے, یہ تو فتویٰ, جیسے ہم مفتی مستفتی کی بات کریں گے اسے تو فتویٰ کہتے ہیں, اور کیا ہے فرض صرف اتنا کہ قاضی جو ہے وہ فیصلہ کر کے حکم کو لاگو کر دیتا ہے, اور مفتی جو ہے صرف فتویٰ دے دیتا ہے, اسے لاگو نہیں کر سکتا. قاضی شرعی اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ قاضی شرعی تو فیصلہ بھی کرتا ہے, اس کو لاگو بھی کرتا ہے, اور گورنمنٹ اس کی تائید کرتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کا بندہ ہے, کورٹ میں بیٹھا ہے. اور جو عام مفتی ہے جو قاضی نہیں ہے, فتویٰ تو وہ بھی دیتا ہے لیکن وہ عوام الناس کی حد تک, کوئی عمل کرے نہ کرے وہ زبر سے نہیں کر سکتا کسی پہ. اور قاضی بھی مفتی ہوتا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ قاضی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے. نص اور ظاہر, ٹھیک ہے, آگے حصہ فرماتے ہیں. ظاہر علی المؤول, ظاہر کو مؤول پہ. اس کی مثال دیکھیں, لا نکاح الا بولی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, واضح لفظ ہے کہ نہیں؟ ظاہر کیا ہے کہ نکاح کے بغیر کہ ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی, نکاح نہیں ہوتا. کوئی شخص آ کے کہے دیکھیں بھائی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب ہے لا نکاح تام الا بولی, نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن ناقص ہوتا ہے, نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن ناقص ہوتا ہے, کچھ کمی رہ جاتی ہے. اب ایک عورت کو ولی نہیں ہے تو کیسے شادی کرے گی وہ, یا کورٹ میرج کرنا چاہتا ہے کوئی اس کو ولی نہیں ہے. تو اس لیے یہ حدیث جو ہے لا نکاح الا بولی ہے تو صحیح, ہم مانتے ہیں, لیکن یہ شرط نہیں ہے, ولی شرط نہیں ہے, اور اس حدیث میں دلیل نہیں ہے شرط کی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو نفی کی جا رہی ہے, نفی الکمال ہے لا کہ نفی الصحہ ہے. مشکل ہو گئے؟ اچھا ذرا پیچھے چلتے ہیں. نفی جو ہے شریعت کے الفاظ میں تین قسم کی ہے. پہلے نفی الوجود, ٹھیک ہے, نفی الوجود, یہ موجود ہی نہیں. نمبر دو نفی الصحہ, کہ صحیح نہیں ہے. تیسرا ہے نفی الکمال, صحیح تو ہے لیکن کامل ہے, ناقص ہے. مثالیں لیں تھوڑی سی. اچھا لا رجل فی الدار, گھر میں کوئی مرد نہیں, یعنی کوئی مرد موجود نہیں. نفی کسی کی گئی ہے؟ مرد کی وجود کی, موجود نہیں ہے. تو کہہ سکتے ہیں نہیں کہ مرد تو ہے, سیاق و سباق کو کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اس کا معنی یہی ہے, دوسرا معنی نہیں ہے کہ گھر میں مرد نہیں ہے. نفی الصحة, لا صلاة لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب, بارك الله فيك, جو سورة فاتحة نہیں پڑھتا. نفی کی چیز کی ہے؟ نماز موجود ہے کہ نہیں؟ کسی نماز پڑھی ہے لیکن سورة فاتحة نہیں پڑھی, نماز موجود ہے کہ نہیں؟ اب اگر وجود ہو اور نفی ہو وجود کے بعد, تو دوسرے سٹیپ کون سے؟ نفی الصحہ, کہ نماز صحیح نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے. ٹھیک ہے, پہلے نفی وجود کی تھی, دوسری نفی صحت کی تھی کہ نماز صحیح نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تیسری مثال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو کچھ اپنے پسند نہ کرے وہ اپنے بھائیوں کو بھی پسند نہ کرے. کیا خیال ہے؟ اب یہ جو نفی ہے کہ نہیں ایمان کی, کیا ایمان موجود ہے؟ نہیں, کافر ہے. وہ تو کہتے ہیں ایمان تو موجود ہے, کیا صحیح نہیں ان کا ایمان؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایمان صحیح ہے. تو نفی کی چیز کی گئی؟ کمال کی. ایمان کامل نہیں ہے, اس شخص کا ایمان ناقص ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال نہیں رکھتا. جو ان کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب تینوں جملے دیکھتے ہیں, لا 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 ہے کہ نہیں, لا نفی کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں, لا رجل فی الدار لا سے شروع ہوا, لا صلاۃ لا سے شروع ہوا, لا ایمان لا یؤمن لا سے شروع ہوا. نفی پہلی جو ہے وجود کے لیے ہے, دوسری نفی صحت کے لیے ہے, تیسری نفی کمال کے لیے, کیونکہ امام موجود بھی ہے اور صحیح بھی ہے, کافر تو نہیں ہے. کیوں کافر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, نہ انہیں دار اسلام سے خارج کیا. کیا خیال ہے؟ خوارج کو یہیں سے غلطی لگی. جتنی بھی احادیث نفی والی ہیں نا, لا یؤمن, انہوں نے کہا کافر دار اسلام سے خارج ہے. انہوں نے نفی کو کس کس چیز پہ محمول کیا؟ صحت پہ, ایمان صحیح نہیں ہے, ان کو ایمان فاسد ہو گیا. کلمہ پڑھا, ایمان موجود ہے, لیکن اس عمل سے فاسد ہو گیا, دار اسلام سے خارج ہو گئے. اور تکفیر کا فتنہ جو ہے وہ ایسے دلائل سے ہو, اسے کہتے ہیں کون سے دلائل ہیں؟ دلائل الوعید. اب آئے گا انشاءاللہ عقیدہ کے دروس میں کہ وعد اور وعید کے دلائل کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے. مجھے خوارج کی یہاں سے غلطی لگی, نفی الصحیح پہ غلطی لگی, نفی الکمال نہیں جانتے, وہ نفی الصحیح جانتے سب کچھ. اچھا آتے ہیں اپنی مثال کی طرف, لا نکاح الا بولی, یہ کون سی نفی ہے؟ نفی الوجود ہے, نہیں نکاح تو ہو گیا ہے, ہو گیا کہ نہیں؟ دوسرا سٹیپ کون سا ہے؟ نفی الصحیح ہے, لا نکاح صحیح الا بولی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نکاح کامل نہیں ہے؟ یہ تب جائز ہوتا اگر قرینہ ہوتا, پہلی بات ہے. دوسری ہے کہ صحت والی جو شرط ہے وہ ختم ہوتی ہے. ترتیب یہ ہے کہ نفی الوجود کے لیے ہوتی ہے, اگر ناممکن ہو تو نفی الصحت کے لیے ہوتی ہے, اگر ناممکن ہو پھر نفی الکمال کے لیے ہوتی ہے. تو نفی الصحت کے یہاں پہ ناممکن ہے کیا؟ لا نکاح الا بولی, نفی الصحت ناممکن ہے؟ نہیں ناممکن نا, یعنی کوئی قرینہ جو کہتے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ لا نکاح الا بولی, کبھی ایک مرتبہ ہو کسی کی شادی کی بغیر ولی کے؟ اگر کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ قرینہ ہے, تو نفی الصحہ نہیں بلکہ نفی الکمال ہے, یہ ہو سکتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟
قرینہ ہے
کون سا قرینہ ہے؟ الا بولی, نہ تو کیا قرینہ ہے؟ کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں. لا وہ نا کہ لا نکاح صحیح الا بولی. میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ تاویل کہتے ہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نفی کا مطلب ہے نفی الکمال, کہ نکاح تو ہو گیا کہ کامل نہیں ہے. انہوں نے کیا کی ہے؟ لفظ کی تاویل کی کہ نہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثال ہے, ظاہر ہے اور مؤول ہے. ظاہر کیا ہے؟ کہ نکاح کے بغیر
ولی کے نکاح,
بغیر ولی کے نکاح نہیں, ٹھیک ہے. اور تاویل کیا ہے؟ کہ بغیر ولی کے نکاح تو ہے لیکن ناقص ہے. یہ تاویل کیوں کی ہے؟ ہو سکتی ہے تاویل؟ تاویل پریکٹیکل نہیں ہو سکتی, نظرین تو ہو سکتی ہے جو ہم نے تین مثالیں دی ہیں, لیکن پریکٹیکلی جو ہے ہم کہتے ہیں جو مؤول ہے اس پر ظاہر غالب آ گیا ہے, اگرچہ ہم آپ کی بات مان بھی لیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ظاہر اور مؤول ہوتا ہے تو کس پہ عمل کیا جاتا ہے؟ ظاہر پہ. اگرچہ مخالفین کی بات مان بھی لی جائے کہ تاویل اس میں ٹھیک ہے, درست ہے, پھر بھی ظاہر جو ہے اس کو ظاہر رکھا جاتا ہے. تاویل تب کی جائے جب اس کی کوئی قرینہ ہو, یہاں پہ کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. ہاں تو حصر تو ہے, لا الا صحیح, خاص ہو گئے یہی, لیکن کمال کو آپ نفی نہیں کر سکتے. بات وہی ہے, بات کمال کی ہو رہی ہے اور صحت کی ہو رہی ہے. تو یہ ترتیب یاد رکھیں مجھے, ہمیشہ نفی الوجود, پھر نفی الصحہ, پھر نفی الکمال. نفی الوجود کیسے پتہ چلے گا؟ اب نکاح ہے کہ نہیں؟ موجود تو ہے. اب دوسرا اسٹیپ فوراً آ جائے گا صحہ کا. اب صحت ہے کہ نہیں, کیوں قرینے دیکھیں گے. قرینے کیسے پتہ چلے گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کے باوجود بھی ایسا عمل کیا ہو, تو پھر نفی الصحہ سے ختم ہو کے نفی الکمال کی طرف جائیں گے.
اصل میں جواب یہ ہے کہ صحت وہ پرابلم
ہے. ہاں, صحت کی کوئی کسی نفی نہیں کی, اور کوئی دلیل نہیں جو صحت کی نفی کرے. تیسرے, والمنطوق علی المفہوم. ایک ہوتے منطوق, ایک ہوتے مفہوم. منطوق مطلب وہ دلیل جس کو ہم جس کے الفاظ ہم بیان کر رہے ہیں، نطق سے، نطق یعنی زبان سے کہا، مفہوم جو کچھ کہا اس کے اندر معنی کیا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، منطوق جو بولا جاتا ہے، نطق سے، نطق یعنی بولا، اور مفہوم جو کچھ بولا گیا اس میں سے کیا معنی نکلا اور کیا سمجھ آئی ہے. اگر ان کا ٹکراؤ ہو جائے آپس میں، منطوق کا اور مفہوم کا، یعنی دو دلیلیں ہیں، ایک میں منطوق ہے اور جو مفہوم ہے اس کے مخالف ہے، کس کو مقدم کیا جائے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں منطوق کو، جو کہا گیا، کیونکہ سمجھ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے لیکن جو واضح کہا گیا اس میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. ایک مثال لیتے ہیں، مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الماء طهور لا ينجس شيء، یہ پڑھ چکے ہیں فقہ میں، آسان فقہ میں سب سے پہلا باب پانی کا ہی تھا، پانی کے متعلق طہارت میں. یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 66، ان الماء طهور لا ينجس شيء، بے شک پانی پاک اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. اور دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ، اگر پانی دو قلت پہنچ جائے تو وہ کبھی نجس نہیں ہوتا. قلت ایک خاص مقیاس ہے، 190 لیٹر کے قریب ہے میرا خیال، اس وقت پورا یاد نہیں ہے لیکن ایک خاص مقیاس ہے اس کا، اگر دو تک پہنچ جائے تب پانی جو ہے پاک نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا. اچھا، پہلے حدیث کا منطوق کیا ہے؟ کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. دوسری حدیث کا منطوق کیا ہے؟ کہ پانی اگر اتنی مقدار میں ہے تب تو وہ ناپاک نہیں ہو سکتا، اگر اسے کم ہو، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دوسری حدیث کا مفہوم جو ہے پہلے کے مخالف ہے کہ نہیں؟ منطوق پہلی حدیث کا کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، دوسری حدیث پانی اگر اتنی مقدار میں پہنچ جائے تو وہ پاک ہے، یعنی دو قلتین ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پاک ہے، اگر کم ہو، دوسری حدیث میں اگر کم ہو ناپاک ہے، کب؟ جب اس میں کوئی گندگی چلی جائے. دیکھیں پانی اگر پاک ہے، کوئی گندگی نہیں ہے تو پاک ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے اگر کوئی گندگی ناپاکی چلی جائے پانی میں، وہ پاک ناپاک ہوگا یا نہیں، اور کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا، اس میں بڑا اختلاف ہے. اختلاف وجہ اس مسئلے کو سمجھنے میں ہے، بنیاد کو سمجھنے میں ہے. صحیح قول کیا ہے؟ پہلے صحیح قول بیان کرتے ہیں پھر اس کی شرح کرتے ہیں. پانی پاک ہوتے جب تک کہ اس کا رنگ، اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو کسی ناپاکی سے. دلیل ان الماء طهور لا ينجسه شيء، کوئی اسے ناپاک نہیں کرتی. کب؟ جب تک کہ وہ پانی ہے اور پانی کی کریکٹرسٹکس اس کے اندر موجود ہوں. اگر تبدیل ہو جاتے ہیں وہ، کیونکہ الماء جنس ہے، پانی کی جنس، اگر تبدیل ہو جاتا ہے کسی پاک چیز میں تو، اور پانی بے شک شرط ہے کہ پانی ہے، ابھی اس میں تھوڑا سا ایک قطرہ آپ انک کا ڈال دیتے ہیں، تبدیل نہیں ہوا، پانی کا پانی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک چھوٹی سی ٹکڑا نمک کا ڈال دیتے ہیں، پانی ہے کہ نہیں؟ جو تبدیلی ذائقے میں آئی ہے پاک چیز سے آئی ہے نا پاک چیز سے آئی ہے؟ پاک چیز سے آئی ہے. شکل سے پانی ہے کہ نہیں؟ تو طہور ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی ہے، پانی جنس پانی کا ہے کہ نہیں؟ جنس تبدیل ہوئی ہے نہیں ہوئی. اچھا، اگر اس میں کوئی گندگی چلی جائے، ناپاکی چلی جائے، پیشاب کا قطرہ چلا جائے، وہ کو پتہ نہیں ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے بو نہیں ہے، ذائقہ بھی نہیں ہے، اور رنگ میں بھی تبدیلی نہیں ہے، پانی پاک ہے ناپاک ہے؟ پاک ہے، کیونکہ یہ پانی ہے. اب رہ تو اس کے استعمال، اگر آپ کو کراہت ہے، اگر دیکھے قطرہ گرے نہ کریں استعمال آپ، وہ دیکھ کراہت کا ہونا الگ چیز ہے، شرعی حکم کیا ہے اس پانی کا، اس کو استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا، لیکن اگر دوسری حدیث کو دیکھتے، قلتین والی حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نزدیک تو پھر یہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ منطوق ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، اور مفہوم دوسری حدیث کا ہے اگر قلتین سے کم ہے اور ناپاکی کا ایک قطرہ گر گیا تو ناپاک ہے، اگر جو اس کا رنگ تبدیل ہوا نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں اس حدیث کے متعلق. تو قاعدہ کیا ہے؟ ترتیب دیکھیں، ترتیب بین الادلہ کا قاعدہ جو آج کا درس ہے، ترتیب کیا ہے؟ اب مخالفت ہوگی دونوں کی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں شروع سے، جمع ہو سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے دونوں کو، کہ دونوں میں عمل کیا جا سکتا ہے؟ اب ایک گلاس ہے پر قلتین سے کم ہے، گندگی گری ہے، کہ دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ پاک بھی ہے نا پاک بھی ہے؟
نہیں
ہو سکتا. اچھا نسخ ہو سکتا ہے کہ دونوں سے کون ناسخ منسوخ ہے؟ نہیں، طریقہ پتہ نہیں ہے، شروط ہیں. نمبر تین، ترجیح ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ترجیح ہو سکتی ہے کہ نہیں؟
ہو سکتی ہے.
کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ منطوق مقدم مفہوم پہ. منطوق کس کس حدیث کا ہے؟ پہلی والی، انما طہور لا نجس شیء، ٹھیک ہے. اس ایک روایت بھی ہے سید ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کی خوشبو یا اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو. لیکن اس روایت میں ضعف پایا جاتا ہے، اسی اس روایت کی بات نہیں کرتے ہم. لیکن اگر اصل حدیث کی طرف آئیں اور ان اس ترازو پہ کی طرف آئیں تو مقدم یہی ہے، منطوق علی المفہوم. اچھا آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں والمثبت علی النافی، یہ بات پچھلے درس میں گزر چکی ہے. دو لوگ خبر لے کے آتے ہیں، میں نے کیا مثال دی کہ جنید سفر پہ گئے ہوئے ہمیں پتہ ہے، تو میں نے پوچھا جنید آ گیا، آپ نے کہا نہیں آیا، اور ناصر بھائی نے کہا آیا ہے، کس کی بات مقدم کی جائے گی؟ آیا ہے والے کی، اس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، زیادہ علم ہے. کیونکہ اصل میں تو ہم یہ جانتے گیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں خبر نہیں ملی، وہ خبر جو ہماری سمجھ کے منافی ہو جو ہم پہلے سمجھتے تھے. جس نے کہا آیا ہے مطلب یا تو فون پہ بات ہوئی ہے یا ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے کہ ان سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے. تو مثبت ہمیشہ مقدم ہوتا ہے نافی پر. اچھا والناقل عن الاصل المبقي عليه، الناقل عن الاصل المبقي عليه. ایک یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے. اچھا آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں والناقل عن الاصل المبقي عليه لان مع الناقل زيادة علم. اصل سے نقل کرنے والا اس پر مقدم ہے جو اصل پر باقی ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. ایک چیز معروف ہے اسے آپ نے نقل کیا ہے، اسے یعنی تبدیل کیا ہے دوسری چیز کی طرف، تو ظاہر ہے جو دوسری بات کر رہا ہے اس کے پاس زیادہ علم، جیسے کہ مثبت کے پاس علم تھا کہ اس نے اس کو تبدیل کیا ہے. یہاں پر ایک شیخ صاحب نے ایک مثال دی ہے، دو حدیثیں، اور اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک وقت بھی کم ہے ہمارے پاس. جی المبقی علی الاصل، مبقی علیہ یعنی اصل سے. میں مثال دوں آپ کو سمجھ آ جائے گی، مثال دیکھیں ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرمگاہ کو چھونے کے متعلق، وضو ٹوٹتا ہے نہیں. ایک روایت میں آیا ہے سیدنا پلق بن عید رضی عنہ کی روایت میں، انہیں سوال کیا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص وضو کر کے اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابی نے عرض کی کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انہ بضعت منک، وضو نہیں ٹوٹتا، یہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری روایت میں حدیث بسر بن صفوان رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کہ مس سے ذکر فلیتوضا، جس نے اب شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کر لے. اب یہاں پر ایک روایت میں منع کیا گیا ہے اور ایک روایت میں، ایک روایت میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک روایت میں کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو سے منع کیا گیا ہے. دوسری میں وضو کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وضو کرنا ہے. ناقل عن الاصل کون سی روایت ہے؟ اصل میں کیا تھا؟
وضو نہیں ٹوٹتا،
نہیں ٹوٹتا کیونکہ جسم کا حصہ ہے کہ نہیں،
بالکل
ٹھیک ہے. تو اصل سے نقل کس روایت نے کیا؟ کہ جس نے اپنی جسم کا کچھ ہوا وہ وضو کر لے. اصل میں پورا جسم ہمارے نزدیک تو برابر ہے, ٹھیک ہے. اب ناک پہ ہاتھ لگ گیا وضو کے بعد, یا کان پہ لگ گیا وضو ٹوٹتا ہے؟ شرمگاہ پہ لگ گیا وضو ٹوٹتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اصل کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا, اصل یہ ہے. لیکن اب دوسری روایت آئی ہے جس نے اس اصل سے اس حکم کو نقل کر دیا ہے, تبدیل کر دیا ہے, نقل منتقل, اصل سے بات منتقل ہو کے دوسرے معنی میں آ گئی. کیا معنی ہے, کیا حکم ہے؟ کہ وضو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا, تو کس حدیث کو مقدم کیا جائے گا؟
پہلی والی, نہیں ٹوٹ رہا.
ناقل, دوسری والی. اب یہ تو سمجھے نا,
اصل میں تو مسئلہ مستحب ہے.
دیکھیں نا, بتاتا ہوں میں آپ کو, پہلے سمجھے ذرا. ارے والناقل, یہ فرماتے ہیں والناقل عن الاصل الموقع علیہ, جو اصل پر باقی ہے اس پر مقدم کیا جائے گا جس نے اصل سے اسے نقل کیا ہے. اصل کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا. اصل سے نقل کس چیز نے کیا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کس وجہ سے؟ دوسری روایت کی وجہ سے. تو دو روایتیں ہیں, دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. ایک روایت میں وضو کر لیں, ایک میں وضو نہ کریں. جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں. نسخ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ترجیح ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. کیسے ترجیح کریں گے؟ اصل میں تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ جسم کا حصہ ہے. اگر دوسری حدیث نہ ہوتی مثال کے طور پہ کہ وضو کر لو, تو کیا وضو کیا جاتا؟ کیا خیال ہے؟ سمجھے کہ دوسری حدیث نہ ہوتی اور وضو کرتے ہوتے, غسل کرتے شرمگاہ پہ ہاتھ لگ گیا اور لگ بھی جاتا ہے تولیہ استعمال کرتے ہوئے, کچھ بھی کرتے ہوئے, تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, شور ہے نا, دلیل نہیں ہے. اب دوسری روایت کی وجہ سے اب یہ اصل جو ہے اب یہ منتقل ہوگی دوسرے حکم میں. کیا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو کرنا چاہیے. تو یہ مرجح ہے. اور پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ احتیاط بھی اس میں کہ وضو کر لیا جائے, لیکن اس کی ایک تفصیل کچھ یوں ہے. اب تفصیل ذرا سمجھیں, شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس کے تین مختلف طریقے ہیں سمجھنے کے. پہلا طریقہ میں نے بیان کیا ہے مرجحات میں, جو ناقل عن الاصل ہے اس کو مقدم کرنے والے اصل پہ کہ وضو کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کہ دونوں روایات جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے, جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں, کیسے؟ اچھا, بارہ کلر, ٹھیک ہے. دو طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے, ایک نہیں. پہلا طریقہ جو حکم دیا گیا ہے وجوب کے لیے یا استحباب کے لیے, کیسے پتا چلا؟
کیونکہ جو دوسری حدیث ہے اس میں سائل کا سوال صاف واضح ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, کیونکہ آپ کے جسم کے حصے کا ایک حصہ ہے.
اگر درست ہے, سمپل کیوں نہیں کہتے کہ اس میں قرینہ موجود ہے؟ بارک اللہ فیک. دوسری جو روایت ہے وضو نہیں اٹھتا, وہ قرینہ ہے. اصل میں دیکھیں وجوب کی کیا تعریف ہے؟ کسی چیز کو حکم دے
اس کے لازمی طور
پر عمل کرنے کے لیے. الا بقرینہ, اگر قرینہ آ جائے تو وہ
مستحب ہو جاتا
ہے, یعنی حکم تو دیا گیا لیکن لازمی طور پر نہیں. اچھا, یہاں پر کوئی قرینہ ہے کہ نہیں؟ قرینہ کون سی ہے؟ اگر پہلی حدیث نہ ہوتی
تو
واجب تھا کہ نہیں؟ سمجھے ذرا, پہلی حدیث کون سی؟ سن طلق رضی اللہ عنہ کی حدیث, کہ سوال کیا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر یہ حدیث نہ ہوتی, ہمارے پاس صرف ایک حدیث ہوتی جس نے شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے, اب یہ امر وجوب کے لیے کہ نہیں؟ جس کا ہاتھ وضو کرنے کے بعد چھو جاتا, جگ جاتا شرمگاہ پہ, وضو کرتا دوبارہ کہ نہیں؟ لیکن دوسری حدیث تو موجود ہے, پہلی حدیث تو موجود ہے. کیا مطلب ہوا کہ وجوب جو ہے اس کا حکم تبدیل ہو کے اب مستحب ہو گیا, تو وضو کرنا مستحب بھی نہ کے واجب ہو. ایک تو یہ, اور یہ قول پہلے سے زیادہ قوی ہے کہ نہیں, تیسرے سے زیادہ قوی ہے. سبحان اللہ. تیسرے جو طریقہ یہ قول ہے وہ یہ ہے, جمع کیا جا سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لفظ جو ہے اس کو دیکھیں ذرا, لفظ مقدم ہے نا معنی پہ, یہ بھی گزر چکا ہے. انما هو بضعة منك, یہ علت ہے کہ نہیں, وجہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ فرما دیتا ہے کہ وضو نہ کرے کافی نہ تھا, لیکن یہ فرمانا کیونکہ آپ کے جسم کا ٹکڑا جسم کا حصہ ہے, وجہ بیان کی جا رہی ہے. جب تک کہ شرمگاہ جسم کا عام ٹکڑا رہتی ہے تب تو وضو نہ کرے, لیکن جب عام ٹکڑا نہیں رہتی تب وضو کرے یا نہ کرے؟ عام ٹکڑا کب نہیں رہتی؟ جب شہوت آتی ہے. جب شہوت آتی ہے تو عام طور مزید خارج ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب مزید خارج ہوتا ہے مدینہ پاک ہے اور اس کے لیے وضو واجب ہے کہ نہیں؟ وضو واجب ہے. تو تیسرا قول یہ ہے, اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگ جائے تب تو وضو واجب ہے, اور بغیر شہوت کے لگ جائے. شہوت کے ساتھ ہاتھ لگ گیا ہے کچھ خارج ہوئے نہیں, بازو پتہ نہیں چلتا, آپ نے تولے بھی پہن لیے, کپڑے بھی تولے صاف بھی کپڑے پہن لیے, کچھ نکل جاتا ہے, اس لیے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے ہی اب وضو کر لیں, احتیاط اس میں ہے. اور واجب وغیرہ کو نظر آ جائے تو کچھ نکلا ہے تب تو واجب ہے. اچھا, کیونکہ مزید جو ہے وہ فوراً نہیں نکلتے, بازو کا تھوڑی دیر کے بعد نکلتی ہے. اور تیسرا قول کیا ہے؟ وہ نا سیدنا طلق جو تھے بوڑھے تھے رضی اللہ عنہ, تو اس نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے, لیکن جس کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوان تھے. بس شہوت کیا ہے کہ نہیں, پھر شہوت کی بات ہے, یہ بھی دلیل ہے مرجح ہے. تو تین اقوال ہیں اس حدیث کے متعلق. چوتھا کون سا تھا؟ پچھلے درس میں گزر چکا تھا. احتیاط کس میں ہے؟ وضو کر لیا جائے, یہ احتیاط ہے. ٹھیک ہے. اور قول راجح کیا ہے؟ ٹوٹتا نہیں ہے بغیر شہوت کے, لیکن احتیاطاً وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے. یعنی آپ غسل کر رہے ہیں, ہاتھ لگ گیا, اب یہ تو وضو کر لیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کیا کوئی حرج نہیں ہے. جیسا فرماتے والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. عام محفوظ, عام محفوظ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تخصیص نہیں کی جاتی, عام رہا ہے, اس کا کوئی خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر مقدم کیا جائے گا, اور اس عام پر جس عام کو مخصوص کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں دو عام ہیں, ایک عام جو ہے اس کو کوئی مخصص نہیں کیا, وہ عام ہی رہا ہے, اور دوسرا جو عام ہے اس کو کوئی مخصص ہے. دونوں میں ٹکراؤ آ رہا ہے, کس مقدم کریں گے؟ جس کا کوئی مخصص ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہے. جب تخصیص عام کی جاتی ہے, رحمک اللہ, جب تخصیص عام کی جاتی ہے تو اس میں کمزوری پائی جاتی ہے. اب عام ٹوٹ گیا نا, لیکن یہ عام باقی ہے کہ نہیں جیسا کہ تھا, اور جو باقی ہے وہ اس پر مقدم ہے جو باقی نہ رہا. ٹھیک ہے. آگے سے فرماتے وما كان صفات القبول في اكثر من اكثر على ما دونه, اور جس دلیل میں صفات القبول دوسرے سے زیادہ ہوں وہ راجح ہے, مقدم ہے. جیسا کہ حدیث میں, اس میں زیادہ ثقات ہیں, اس میں کم ثقہ ہے, شاذ حدیث, شاذ اور محفوظ. جس میں زیادہ ثقات ہیں اس میں صفات القبول زیادہ ہیں کہ نہیں؟ یعنی دو حدیثیں ہیں, آپس میں ٹکراؤ ہے, دونوں کے سند صحیح ہے, جمع بھی نہیں کیا جا سکتا, نسخ بھی نہیں کیا جا سکتا, مرجح میں سے کیا کریں گے ہم؟ اب اس روایت میں تین ثقات ہیں سند میں, اس میں ایک ثقہ ہے, تو کس کو آگے کریں گے؟ تین ثقات میں, کیونکہ تین جو ہے وہ غلطی کا کم چانس ہوتا ہے اور ایک میں غلطی کا زیادہ چانس ہوتا ہے. آگے ایسا فرماتے ہیں مرجحات میں سے, وہ صاحب القصہ علی غیرہ, دو روایتیں ہیں, دونوں میں ٹکراؤ ہے, لیکن ایک روایت میں قصے والا خود روایت کو بیان کر رہا ہے, جس کا قصہ ہے, جس کے متعلق ہے. اور میں نے مثال دی تھی پچھلے درس میں سید محمود رضی اللہ عنہ کے شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حرام کی حالت میں تھے. کس کا قول مقدم کیا جائے گا؟ دونوں صحیح روایت ہے سند کے اعتبار سے, کس کا قول مقدم کیا جائے گا؟ سید عمر رضی اللہ عنہ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب القصہ ہیں، وہ خود بہتر جانتی ہیں. آگے ایسا فرماتا ہے، ويقدم من الاجماع القطعی علی الظنی، اور اجماع میں سے جو اجماع قطعی ہے اجماع ظنی پر مقدم کیا جائے گا. اور یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اجماع کی دو قسمیں، قطعی ہے اور ظنی ہے. جو قطعی ہے اگر ظنی سے اسے ٹکرا رہا ہے تو قطعی کو مقدم کیا جائے گا. ويقدم من القیاس الجلی علی الخفی، اور قیاس میں سے دو قسمیں ہیں، ایک جلی ہے ایک خفی ہے، ایک واضح ہے ایک مخفی ہے. اگر دونوں کو ٹکرا آپس میں ہو جائے تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ جو جلی ہے جو واضح ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، جو خفی ہے. واللہ اعلم. جی ہاں، سارے کے سارے تقریباً 70 کے قریب ہیں. شیخ صاحب نے صرف یہ بیان کیے ہیں، مرجحات 70 سے بھی زیادہ ہیں. آپ ان کو سمجھ لیں یہ کافی ہے مثال کے ساتھ. اب میرا ایک سوال ہے آخر میں، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں تعارض دو صحیح چیزوں کے بیچ میں ہے. اشیاء فرمائے قرآن اور سنت، قرآن کی آیت سے، یہ مرجحات یا حدیث کی حدیث سے، بشرط کہ دونوں کی سند صحیح ہے. اگر ضعیف ہوتے تو مرجح کی بات ہی نہ تھی، نہ تو ہم جمع کرتے، نہ نسخ کرتے، نہ کچھ بھی نہ کرتے. جو تعارض ہے اور ایک ضعیف ہے تو باتیں ختم ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ معاملہ تب آتا ہے جب سب صحیح ہوں. اب حدیث صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، تب ہم کیا کریں؟ اب یہ پورے کے پورے جو طریقہ ہے شاذ کو جاننے کا، شاذ میں صرف ثقات کی نہیں ہوتی، اب یہ چیزیں بھی اگر ہمیں پائی ملیں، ہمیں اب صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں، صحیح سند ہے، صحیح کہ صحیح بخاری صحیح مسلم، لیکن آپس میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کوئی مرجح موجود ہوگا اس میں، تو مرجح کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کس پہ عمل کرنا ہے، وہ مرجح کو چھوڑ دیں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اجماع جو ہے، اجماع جو نہیں ٹکراتا، قیاس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر ٹکرار ہے کسی دلیل سے تو انسان دیکھے کہ کہیں غلطی ہوئی ہوگی قیاس میں، اس کو دوبارہ ریوائز کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا.
یہ ٹکرائیں گے ہمیشہ قرآن اور حدیث سے،
آپس میں ٹکراؤ جو زیادہ معتبر ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، قرآن سنت کے بارے میں ہوتی ہے. کیونکہ اجماع کے متعلق شیخ صاحب نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ اجماع کبھی ٹکرا نہیں سکتا قرآن حدیث سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرما دیا ہے میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، قیاس میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ قیاس میں مرجحات کو دیکھا جاتا ہے، علت کو دیکھا جاتا ہے، علت کے اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو صحیح قیاس ہے جو قرآن کے بنیاد مطابق ہے وہ نہیں ٹکراتا کبھی، صحیح قیاس نہیں ٹکراتا. اگر قیاس کا آپ کو ٹکراتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کی سمجھ میں فرق ہے یا قیاس صحیح نہیں ہے.
اور اس میں جو ہے جیسے بتایا گیا تھا کہ قرآن اور حدیث میں آپس میں کبھی ٹکرا ہو
نہیں ہو سکتا، بالکل.
تو پھر ہم یہ جو پروسیجر بتایا گیا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پر جا کر یہ دونوں مطلب جو حل نکالنا چاہتا
ہے. یہ تو حل ہے، ٹکرا تو ہو نہیں سکتا نا، تو پھر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہیں ہم؟
صحیح. تو
یہ طریقہ ہے جمع کرنا، سب سے پہلے جمع ہو سکتا نسخ دیکھیں، ناسخ منسوخ دیکھیں، نہیں ہو سکتا مرجحات پہ دیکھیں. اب عمل تو ایک پہ ضرور کرنا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے وحی میں کوئی فرق آئے، ہرگز نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے.
پچھلے درس میں بتایا
تھا کہ وہ تعارض کی قسمیں تھیں، اور تعارض جو ہے، جو تعارض میں لمبی بات نہیں کی، میں نے کہا تعارضت وہ ہم جمع کریں گے، تو تعارض کی قسمیں کون سی ہے، پھر جمع کیسے کریں گے. اب ایک ہی لفظ میں شیخ صاحب پچھلا پورا باب باندھ دیا ہے. شیخ صاحب اصل میں یہ بیان کرنا چاہتے تھے، پہلے وضاحت کریں تعارض ہوتا کیا ہے، پھر اس باب کو باندھا. اصل میں یہ بیان کرنا تھا، اگر ہم تعارض کو جاننے ہوتا کہ تو ہم کیسے میں سمجھا سکتا آپ کو یہ ساری چیزیں.
والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.